بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
ریڈیو تہران اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے، باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد میرزادے،
جو سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام ہمارے آرکائیو میں سماعت فرما سکتے ہیں۔ ہمارا یہ آرکائیو کا سسٹم ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ اسی طرح آپ ہماری ویب سائٹ پر سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام، جن میں لائیو پروگرام کے علاوہ نیوز بلٹن، ٹاک شوز، ڈرامہ سیریلز، دستاویزی فلمیں اور دوسرے پروگرام شامل ہیں۔ ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir۔ اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں آپ دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس سماعت فرمائیں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے روسی پارلیمنٹ سے خطاب میں شام میں ایران اور روس کے تجربے کو ملکوں کی آزادی و خود مختاری اور خطے میں سلامتی کا ضامن قرار دیا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں بم دھماکے میں 30 سے زائد افراد کے جان بحق اور زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ ختم نہیں ہوا۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کی لہر میں شدت دکھائی دے رہی ہے۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کی اہم بندرگاہ اور صوبے الحدیدہ اور دارالحکومت صنعا پر شدید حملے کیے ہیں، جبکہ امریکی صدر نے ایک بار پھر یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کا شور مچاتے ہوئے روس کو دباؤ میں لینے اور صدر پوتین کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے روسی پارلیمنٹ دوما سے خطاب میں شام میں ایران اور روس کے تجربے کو ملکوں کی آزادی و خود مختاری اور خطے میں سلامتی کا ضامن قرار دیا ہے۔ جمعرات کو روسی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے کہا کہ تہران ماسکو روابط اور ہمہ گیر تعاون کا فروغ دونوں ملکوں کی معاشی رونق اور علاقائی اور بین الاقوامی سلامتی کی تقویت کا سبب بنے گا۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ ایران دنیا کے تمام ملکوں اور خاص طور سے اپنے ہمسایہ اور اتحادی ملکوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان روابط اور تعلقات کی بنیادیں باہمی قومی مفادات اور ایک نئے اور تہذیب یافتہ عالمی سماج کے قیام پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قوموں کی استقامت اور مزاحمت کے نتیجے میں لشکر کشی اور قبضے کی پالیسی ناکام ہو چکی ہے اور امریکہ کو عراق اور افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ صدر ایران نے واضح کیا کہ شام میں ایران روس تعاون کا کامیاب ماڈل ملکوں کی خود مختاری کا ضامن اور علاقائی سلامتی کی تقویت کا باعث ہے۔ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ دراصل تسلط پسندی کے خلاف جنگ کا ایک حصہ ہے، کیونکہ دہشت گردی تسلط پسندی کی ذیلی پیداوار ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ دہشت گردوں کے ساتھ امریکہ کا شیطانی گٹھ جوڑ پوری دنیا میں اور خاص طور سے شام سے لے کر افغانستان تک روز روشن کی طرح واضح ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کہ آج امریکہ کفقاز سے لے کر وسطی ایشیا کے علاقے تک نئے مشن کے ساتھ تکفیری دہشت گردوں کو بھیج رہا ہے اور یہ کام انتہائی پیچیدہ طریقے سے انجام دیا جا رہا ہے. صدر مملکت نے قوموں کے خلاف پابندیوں کے نفاذ کو نئی تسلط پسندی کی ایک روش قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا کے آزاد ملکوں کے تعاون اور ان کی جانب سے اجتماعی جواب کی ضرورت ہے، ورنہ دوسری صورت میں مختلف بہانوں سے تمام ممالک پابندیوں کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اور امریکہ کے اتحادی بھی ان پابندیوں سے نہیں بچ سکیں گے. صدر ایران نے کہا کہ امریکہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف پابندیاں عائد کی ہیں، جبکہ سب جانتے ہیں کہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں قانونی ہیں جو آئی اے ای اے کی نگرانی میں انجام پا رہی ہیں. صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایرانی قوم نے تاریخی پیش رفت اور اپنی حریت پسندی کا مظاہرہ کیا ہے، اسے اپنے دشمنوں کے دباؤ اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. صدر مملکت نے مزید کہا کہ امریکہ ایرانی قوم کے حقوق کا مخالف ہے، تاہم اسے جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی اور وہ اپنے حقوق لے کر ہی رہے گی. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اپنے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کا مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا ہے. ادھر ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران روس تعلقات کے نئے باب میں بہترین اور خوشگوار تعاون پروان چڑھے گا. وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کے درمیان کرملن میں حالیہ اہم دوستانہ اور طویل المدت ملاقات نے تہران اور ماسکو کے درمیان تعلقات کو ایک نئے مختلف اور تیز رفتار سمت میں آگے بڑھایا ہے. امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ ایران روس تعلقات کے نئے باب میں بہترین تعاون پروان چڑھے گا. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوری ایران اور روس کے رہنماؤں نے ایک طویل مدت روڈ میپ تیار کرنے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا کا مستقبل کثیر الجہتی تعاون پر مبنی ہے. یاد رہے کہ ایران کے صدر ایک اعلی سطحی وقت کے ہمراہ بدھ کو روس کے صدر کی دعوت پر ماسکو پہنچے ہیں. ایران نے سلامتی کونسل سے فلسطین اور دیگر عرب علاقوں سے اسرائیل کا ناجائز قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا ہے. یہ مطالبہ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے فلسطین کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا. انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صہیونی حکام کے وحشیانہ جرائم کی جانب عالمی برادری کی توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. مجید تخت روانچی نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں صورتحال مسلسل خراب ہے جو عالمی امن و سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے سن 2021 کے دوران بھی عورتوں اور بچوں سمیت بے گناہ فلسطینیوں کے قتل عام، ان کی املاک کو ضبط، گھروں کو منہدم کرنے اور جبری بے دخلی جیسی ظالمانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں پر عمل درآمد کیا ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کے تمام اقدامات مجرمانہ اور غیر قانونی ہی نہیں بلکہ انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزی کے زمرے میں آتے ہیں. مجید تخت روانچی نے مزید کہا کہ اسرائیل شام کی ارضی سالمیت اور اقتدار کی بھی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے اور خطے کے دیگر ملکوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے کر علاقے کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اسرائیلی شرپسندانہ پالیسیوں اور عدم استحکام پھیلانے والے اقدامات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے. پاکستان کے شہر لاہور میں بم کے دھماکے میں 30 سے زائد افراد کے جان بحق اور زخمی ہونے کی خبر ہے. بم کا یہ دھماکہ لاہور کے مصروف انارکلی بازار میں ہوا. ابتدائی رپورٹوں میں دھماکے کو سلنڈر پھٹنے کا نتیجہ بتایا گیا، لیکن بعد میں لاہور پولیس نے تصدیق کی کہ دھماکہ بم کا تھا جو ایک موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا. تازہ رپورٹ کے مطابق آئی جی پنجاب نے دھماکے سے متعلق ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ صوبائی حکومت کو پیش کر دی ہے. دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس سے آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور موٹر سائیکلوں میں آگ لگ گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھماکے میں 3 افراد جان بحق ہوئے، جبکہ زخمیوں میں 5 کی حالت تشویشناک ہے، جس کے پیش نظر جان بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. ڈان آن لائن کے مطابق دھماکے کی ذمہ داری بلوچستان نیشنلسٹ آرمی نے قبول کی ہے. یہ کالعدم تنظیم صوبے بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتی ہے. پاکستانی حکام کے مطابق یہ ممنوعہ تنظیم پاکستان میں متعدد دہشت گردانہ حملوں میں ملوث رہی ہے. عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا کا پھیلاؤ ختم نہیں ہوا. ایرنا کی رپورٹ کے مطابق عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے جینوا میں ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نامہ نگاروں سے ہونے والی گفتگو میں کرونا کے پھیلاؤ کو نظر انداز کیے جانے پر سخت انتباہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کا نیا ویریئنٹ پوری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی بنا پر بعض ممالک نئے سخت اقدامات عمل میں لانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ ممکنہ طور پر مارچ تک یورپ کی تقریباً آدھی آبادی اس وائرس کا شکار ہو جائے گی اور پورے یورپ کے اسپتال کرونا مریضوں سے بھر جائیں گے۔ واضح رہے کہ یورپ اس وقت اومیکرون وائرس کا مرکز بنتا جا رہا ہے اور یورپ کے مختلف ممالک اس ویریئنٹ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر اور پاکستان میں پانچویں لہر میں شدت کی خبریں ہیں۔ نئی دلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے میں 3 لاکھ سے زیادہ نئے مریضوں اور 490 سے زیادہ اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہمارے نمائندے نے ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں 19,35,180 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,17,532 کی رپورٹ مثبت آئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 491 کرونا کے مریض جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اس ملک میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد 487,693 ہو گئی۔ ادھر پاکستان بھی کرونا کی نئی لہر کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہو رہا ہے اور کرونا کے مریضوں کی شرح بڑھ کے 11% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 6,808 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور 5 کرونا کے مریض چل بسے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی شرح بڑھ کے 11.5% ہو گئی ہے۔ پاکستان کے اسپتالوں، قرنطینہ کے مراکز اور گھروں میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 51,094 ہے، جن میں سے 918 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان سے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا بے قابو ہو چکا ہے۔ کراچی میں کرونا کے مریضوں کی شرح 41% ہو چکی ہے۔ پاکستان کے قومی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی کرونا کے پھیلاؤ میں شدت کی خبر ہے اور اب تک کی سب سے زیادہ یومیہ تعداد ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اسلام آباد میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 1,131 افراد کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ جارے سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کی اہم بندرگاہ اور صوبہ الحدیدہ اور دارالحکومت سنا پر شدید حملے کیے ہیں۔ یمن کی عوامی مزاحمتی تحریک انصار اللہ کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق جارے سعودی اتحاد نے دارالحکومت سنا کی بین الاقوامی ایئرپورٹ کے قریب جمعرات کی صبح 2 فضائی حملے کیے۔ اس رپورٹ کے مطابق امریکی اور سعودی اتحاد نے سنا میں تحریر اسکوائر اسورا کے علاقے میں غذائی اشیاء کی دکانوں پر بھی حملہ کیا۔ سعودی امریکی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ پر بھی 4 بار بمباری کی گئی۔ یمن کی مسلح افواج کی جانب سے ابو ظہبی پر کیے جانے والے جوابی میزائل اور ڈرون حملے کے بعد سعودی اور امریکی اتحاد کی طرف سے جارحیت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس میں اب تک درجنوں یمنی عام شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یمنی فوج نے جنوبی یمن میں جار اتحاد کے زرخرید فوجیوں کی پیش قدمی روکتے ہوئے ان کے مراکز پر 2 بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ جواب میں سعودی اتحاد کے اعلی کار فوجیوں کے ٹھکانوں پر یمنی مسلح افواج کے میزائل حملوں میں 200 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ دریاسنا یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن عبد الوہاب المحبشی نے کہا ہے کہ یمنی عوام کے خلاف جارحیت کا سلسلہ اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اسرائیل نوازی میں ہی اس کے ساتھ اتحاد کیے ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ بھی ان کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے اور یہ سب کے سب یمنی عوام کے مقابلے میں متحد ہوئے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر یوکرین پر روس کے ممکنہ حملے کا شور مچاتے ہوئے روس کو دباؤ میں لینے اور صدر پوتین کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے واشنگٹن ماسکو بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان روس کو دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے یوکرین کے معاملے میں کشیدگی کو مزید ہوا دی یا اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اسے یعنی روس کو بقول ان کے المیہ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی صدر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ یوکرین پر حملے کی صورت میں روس کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا متحمل ہونا پڑے گا، تاہم اسی کے ساتھ کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ صدر پوٹن بھرپور جنگ چاہتے ہیں۔ جو بائیڈن نے آگے چل کر پھر دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ اگر روس نے ایٹمی ہتھیار علاقے میں نصب کیے تو ہم بھی یوکرین، پولینڈ اور رومانیا میں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر دیں گے۔ امریکی صدر نے یوکرین کے بارے میں نیٹو میں پائے جانے والے اختلافات کا کوئی ذکر کیے بغیر کہا کہ یوکرین کے معاملے میں نیٹو کے متحد نہ ہونے کے دعووں پر کوئی یقین نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو میں اپنے اتحادیوں کو مضبوط بنائیں گے اور اگر روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو ہم جوابی اقدام بھی کریں گے۔ امریکی صدر نے اپنے روسی ہم منصب کو نئی پابندیوں کی دھمکی دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جو پابندیاں ہم عائد کریں گے وہ بقول ان کے پوتین نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ دوسری جانب نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے یوکرین کے معاملے میں روس کے ساتھ جاری تنازع کے حقیقی خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو نے خود کو بدترین صورتحال کے لیے آمادہ کر رکھا ہے۔ روزنامہ شپیگل کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یوکرین کے مسئلے پر روس اور مغرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو خطرناک قرار دیا اور دھمکی دی کہ کشیدگی میں اضافے کی صورت میں نیٹو کم ترین وقت میں بڑی تعداد میں فوجیوں کو بھیجنے کی توانائی رکھتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یوکرین، امریکہ، نیٹو اور واشنگٹن کے بعض مغربی اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ روس یوکرین پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے، جبکہ روسی حکام ان دعووں کو بارہا مسترد کر چکے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے رحمتیں آئیں گی، سو رنگ چھڑکنے کے لیے میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور، اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسوہ بشریت. سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کے بعد ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین مستفیض ہوں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین، گزشتہ چند پروگراموں میں ہم نے آٹھویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے مختصر تجزیہ پیش کیا. امام رضا علیہ السلام نے اسی وقت سے کہ جب سے مامون عباسی کے حکم سے مدینے سے مرو کی جانب روانہ ہوئے، اور پھر آپ نے خلافت قبول کرنے پر مبنی مامون کی ریاکارانہ تجویز کو مسترد کیا، اور مامون کی ولایت عہدی کو اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ کسی بھی حکومتی امور میں مداخلت نہیں کریں گے، اور نماز عید فطر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش پر بجا لائیں گے. ان تمام موارد میں آپ نے پوری ہوشیاری اور فہم و فراست کے ساتھ مامون کے تمام پروپیگنڈوں اور سازشوں کو ناکام بنا دیا، اور خدا کے الطاف و کرم سے امامت کے بلند و بالا مقام و مرتبے کو استحکام عطا کیا. جس وقت امام رضا علیہ السلام مرو میں تشریف فرما تھے، لوگوں کا ایک گروہ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو کر امامت کے موضوع پر گفتگو کر رہا تھا، اور اس بارے میں سب کا اپنا اپنا نظریہ تھا، اور ان کے درمیان امامت کے سلسلے میں اختلاف بھی بہت زیادہ تھا. امام علیہ السلام کے ایک صحابی عبدالعزیز ابن مسلم کا بیان ہے کہ یہ منظر دیکھنے کے بعد میں امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس ساری صورتحال سے امام کو آگاہ کیا. امام علیہ السلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور فرمایا، اے عبدالعزیز، یہ لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں اور اپنے نظریات کو صحیح خیال کرتے ہوئے دھوکے میں ہیں. خداوند عالم نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جب تک دین کو کامل نہیں کر دیا. ان پر قرآن نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور حلال و حرام کی وضاحت ہے. حدود، احکام اور لوگوں کی ضرورت کی تمام چیزیں اس میں موجود ہیں۔ جیسا کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن میں کوئی چیز فروغ گذاشت نہیں کی ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر، جو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آخری سال تھا، اس وقت یہ آیت نازل فرمائی، آج تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ سامعین، امامت کا موضوع اتمام و اکمال دین ہے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل دین کی علامتوں کو اپنی امت کے لیے بیان کیا اور ان کے راستے کو روشن اور واضح کیا اور رائے حق کو طے کرنے کے لیے ان سے عہد و پیمان باندھا اور حضرت علی علیہ السلام کو اپنی امت کے لیے پیشوا کے طور پر متعارف کرایا اور ہر وہ بات کے جس کی امت کو ضرورت ہے سب کچھ بیان کر دیا۔ اس لیے جو کوئی بھی یہ گمان کرتا ہے کہ خداوند عالم نے اپنے دین کو امام کو منسوب کرنے کے بعد کامل نہیں کیا، تو بلا شبہ اس نے کتاب خدا کو مسترد کیا ہے، اور جو کوئی بھی کتاب خدا کو قبول نہ کرے اس نے کفر اختیار کیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس گروہ کو، جو کسی علم کے بغیر امامت کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہیں، ہدف تنقید بنایا اور فرمایا، کیا یہ لوگ امامت کی قدر و منزلت سے واقف بھی ہیں اور ان کو معلوم بھی ہے کہ امت کے درمیان اس کی کیا اہمیت ہے، تاکہ وہ اپنے لیے امام کا انتخاب اور کسی کو اپنے لیے اختیار کر سکیں۔ یقیناً امامت عظیم الشان، بلند و بالا اور اعلیٰ قدر و منزلت کی حامل ہے، اور اس میں اتنی گہرائی ہے کہ جس کی تہوں تک کسی عقل کی رسائی ممکن نہیں ہے، اور وہ اپنے آراء و نظریات کے ذریعے اس کی حقیقت کو درک نہیں کر سکتے۔ جب لوگ امامت کی قدر و منزلت سے واقف نہیں ہیں، تو کس طرح یہ لوگ اپنے لیے کسی کو امام معین کر سکتے ہیں؟ امامت اس قدر عظیم منزلت کی حامل ہے کہ خداوند عالم نے نبوت اور خلت کے منصب جلیل کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا عظیم منصب عطا کیا اور فرمایا، ان کی منزلت و رفعت میں اضافہ کیا، ان کے نام کو بلند کیا اور فرمایا، میں نے تم کو لوگوں کا امام قرار دیا۔ حصول منزلت امامت سے شاد و مسرور ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، ومن ذریتی، کیا میری نسل میں بھی امام ہوں گے؟ خداوند عالم نے جواب دیا، میرا عہدہ و منصب ظالموں کو نصیب نہیں ہوگا۔ اس آیت نے صبح قیامت تک ہر ظالم کی امامت کو باطل کر دیا اور صرف پاکیزہ اور منتخب افراد میں اسے مخصوص قرار دیا۔ خداوند عالم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ ان کی ذریت میں پاکیزہ و منتخب افراد قرار دیے، جیسا کہ ارشاد فرمایا، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نیکوکار قرار دیا، ہم نے ان کو امام قرار دیا، یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن میں ارشاد رب العزت ہے، ابراہیم سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی کا حامی و مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں، لہٰذا امامت آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص تھی، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا کے حکم سے یہ امامت حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ پھر ان کی ذریت میں منتخب افراد آتے رہے جن کو خداوند عالم نے علم و ایمان عطا کیا۔ امامت قیامت تک حضرت علی علیہ السلام کی اولاد میں رہے گی۔ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سامعین، پھر امام علیہ السلام نے مسجد جامع میں اکٹھا لوگوں کی جاہلانہ اور غیر عاقلانہ گفتگو اور نظریات کے بارے میں فرمایا، تو یہ جاہل افراد کس طرح اپنی طرف سے امام منتخب کر سکتے ہیں؟ بے شک امامت انبیاء کی منزلت اور اوصیاء کی میراث ہے، یقیناً امامت خدا کی خلافت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی ہے، یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا مقام ہے، یقیناً امامت دین کی زمام، مسلمانوں کا نظام، دنیا کی نیکی اور مومنین کی عزت ہے، یقیناً امامت سرسبز و شاداب اسلام کی اساس اور اس کی بلند شاخ ہے، امام کی بدولت نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد کامل و تمام ہوتا ہے، امام کی خاطر غنیمت میں اضافہ ہوتا ہے، صدقات فراوان ہوتے ہیں، حدود جاری کی جاتی ہے، احکام نافذ ہوتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے، امام خدا کے حلال کو حلال، خدا کے حرام کو حرام کرتا ہے، حدود قائم کرتا ہے، خدا کے دین کی دفاع کرتا ہے اور خدا کے راستے کی طرف حکمت، معجزہ حسنہ اور حجت بالغہ سے دعوت دیتا ہے، امام روشن سورج کی طرح ہے جس کے نور سے ساری دنیا منور ہے، یہ افق کی اس بلندی پر ہے جہاں لوگوں کے ہاتھوں اور بصارت کا گزر نہیں ہے، امام تابندہ چاند، روشن چراغ، پھیلتا نور رات کی تاریکیوں میں، شہروں کی رہ گزر میں، بیابانوں کی وادیوں میں، سمندر کی موجوں میں روشن ستارہ ہے، امام تشنہ لب کے لیے نہایت خوشگوار پانی ہے، ہدایت کی جانب بہترین رہنما اور ہلاکتوں سے نجات دلانے والا ہے۔ سامعین، امام کی ایک اور ممتاز خصوصیت مقام عصمت ہے، یعنی ہر گناہ سے محفوظ ہونا ہے، یہ خصوصیت لوگوں کی ہدایت اور عام لوگوں کی توجہات مبذول کرنے میں فیصلہ کن کردار کی حامل ہے، اسی سبب سے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام اپنے بیان میں انہی خصوصیات پر تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امام علیہ السلام تمام گناہوں سے پاک اور ہر عیب سے منزہ اور دور ہے، علم سے آراستہ ہونا امام کی ایک اور خصوصیت ہے، البتہ وہ علم و دانش کے جو اولیاء خدا اور اس کے برگزیدہ بندوں کو پروردگار کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، اور کیونکہ اس کی اصل علم الہی کا پھیلانا ہے، اس لیے امام کے علم و دانش کا موازنہ کسی کے ساتھ بھی ممکن نہیں ہے، اس کے علاوہ علم امام اخلاقی فضائل کا حامل ہے، ایسا اخلاق کہ جو علم و دانش کو زینت عطا کرنے والا ہے، امام رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، امام ایک مخصوص علم کا حامل ہے اور حلم و بردباری سے آراستہ ہے، امام کو چاہیے کہ دین اور اسلامی معاشرے کے حدود کا دفاع کرے، اس لیے کہ کفار و منافقین کمین میں بیٹھے ہیں تاکہ دین اور دینداروں کو سخت نقصان پہنچائیں، اس بنا پر امام کی ذمہ داری ہے کہ ان افراد کا مقابلہ کرے، امام رضا علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، نظام کا تحفظ اور دین کو منظم رکھنا، مسلمانوں کو عزت بخشنا، منافقوں سے محاذرائی اور کفر پیشہ افراد کی نابودی امام کے ذمہ ہے، امام علیہ السلام اپنے گرابہ کلمات کو اسی طرح بیان کرتے ہوئے امامت کے بلند و بالا مقام کے پیش نظر پھر یہ سوال پیش کرتے ہیں کہ کون ہے جو امام کی معرفت و شناخت حاصل کر سکتا ہے اور امام کے اختیار و انتخاب کی طاقت رکھتا ہے، امام کی شان اقدس ان سب سے بزرگ و برتر ہے، تمام عقلیں اس وادی میں سرگرداں ہیں اور تمام فکریں ناتواں اور تمام آنکھیں بے نور ہیں اور ان کی عظمت و بزرگی کے سامنے تمام بزرگ چھوٹے نظر آتے ہیں اور تمام شاعر ان کی توصیف سے عاجز ہیں اور کوئی بھی ان میں سے امام کی حتیٰ ایک بھی فضیلت کی بھی تصویر کشی نہ کر سکا اور سب نے اپنی نااہلی کا ہی اعتراف کیا ہے، امام یگانہ روزگار ہے، کوئی اس کے برابر نہیں، کوئی دانشمند اس کا ہمسر نہیں، اس کا بدل ممکن نہیں، اس کی کوئی مثال و نظیر نہیں، بغیر طلب کیے تمام فضیلتیں اس سے مخصوص ہیں کیونکہ فضیلت عطا کرنے والے خدا نے ساری فضیلتیں اس کی ذات کے لیے قرار دی ہیں۔ سامعین، امام رضا علیہ السلام امامت کی تصویر کشی میں اپنا بیان جاری رکھتے ہیں، البتہ ہم یہاں پر اسی پر ہی اکتفا کر رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ چند نکات کی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ آٹھویں امام علیہ السلام نے ان حالات میں مرو کی مسجد جامع میں کہ جو طاقتور عباسی حکومت کا دارالخلافہ تھا اور مامون کے اقتدار کا عروج تھا امامت کے فضائل بیان کیے. امام علیہ السلام نے بے خوف ہو کر صراحت کے ساتھ امام علیہ السلام کی ممتاز اور نمایاں خصوصیات کو لوگوں کے سامنے بیان فرمایا. ایک اور اہم نقطہ کہ جو امام کے بیانات میں قابل توجہ ہے یہ ہے کہ تمام اسلامی فرقوں کے برخلاف امامت کی بنیاد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان الہی سے غدیر خم میں رکھی اور حضرت علی علیہ السلام نے مسند امامت و ولایت و خلافت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھ کر رہبری و امامت کی زمام ہاتھ میں لی. ایک اور بنیادی مسئلہ کہ جسے آٹھویں امام علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ امامت کا عظیم مقام فرمان الہی کے مطابق قیامت تک ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومتوں کو باطل قرار دیتا ہے. امام علیہ السلام نے اس طرح سے نہ صرف عباسیوں کی خاص طور سے مامون کی قانونی حیثیت پر سوالیہ نشان لگا دیا بلکہ اسلامی نقطۂ نگاہ کے مطابق ثابت کر دیا کہ امام کے نقطۂ نگاہ سے تا قیام قیامت ان ظالم و جابر حکمرانوں کی حکومت قبول نہیں ہے. بالفاظ دیگر اس بنیادی مسئلے کو بھی سب پر واضح کر دیا کہ مقام امامت خدا کی خلافت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے مقام و مرتبے، نیز امام حسن اور امام حسین علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی میراث ہے. اس بنا پر خلیفہ کا عنوان صرف اور صرف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان مطہر سے مخصوص ہے. اور آخری نقطہ یہ ہے کہ صرف امام علیہ السلام کی حکومت کے دور میں ہی اسلام اور الہی حدود کی حفاظت ہوتی اور احکام خدا کا نفاذ اور اس پر عمل ہوتا ہے. صرف ائمہ معصومین علیہ السلام ہے کہ جو زمین پر خدا کے امین اور اس کے بندوں پر حجت ہیں. سامعین، اس امید کے ساتھ کہ آٹھویں امام کی سیرت کے حوالے سے ہماری عرائض آپ کے لیے مفید واقع ہو رہی ہوں گی، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا. إلهي أسأله كشف ذري والنور في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وقضاء خالفتم بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني ابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك.
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے. معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے. معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے. تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے. لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں. لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں. جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے. کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک غزا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندہ سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔